خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 49 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے بیان ہوا کہ سیدنا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق فرعون کے دربار میں جا کر وہ پیغام پہنچا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا. انہوں نے جب یہ پیغام پہنچایا اور وہی بات آ کر کہہ دی جو انہیں کہی گئی تھی کہ وہ جا کر کہہ دیں، تو فرعون کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی. چنانچہ فرمایا ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ. انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی جب انہوں نے یہ دعوت انہیں دی تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ تم کس کو پروردگار مانتے ہو؟ دونوں بھائی اٹھ کے آ گئے ہو، تمہارا رب ہے کون؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ. اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس سوال کا کیا پہلو ہے؟ اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے، یہ سوال طنز و تحقیر کے لیے ہے. یعنی ایک شخص نے آ کر آپ کو ایک بات کہی ہے، آپ اسے بے معنی ٹھہرانا چاہتے ہیں، بے وقت ٹھہرانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کا سوال کرتے ہیں. یہ سوال طنز و تحقیر کے لیے ہے اور جس ذہنی پس منظر کے ساتھ کیا گیا ہے وہ قرآن نے دوسرے مقامات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس سورہ میں ایک مفصل داستان سنائی جا رہی ہے، اس لیے بیان واقعات کا اسلوب اجمال کا ہے. دوسری جگہوں پر انہی جملوں کی، انہی مکالموں کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں. ان کو دیکھیں تو سوال کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کس پہلو سے سوال کیا ہے. یہ محض استفہام ہے؟ یہ کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے ہے؟ یہ مخاطب سے کوئی اقرار کرانے کے لیے ہے؟ یہ محض اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہے؟ کس پہلو سے سوال کیا گیا ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا پروردگار مانتا ہے. یعنی اس زمانے میں بادشاہ اپنے آپ کو دیوتا کا مظہر یا اس کا اوتار کہہ کر پیش کرتے تھے. یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جو بعد میں مذہبیات میں مسیحیوں کے ہاں پیدا ہوئی. یعنی ذات باری نے تجسیم اختیار کر لی ہے. سیدنا مسیح اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی مخلوق نہیں ہے جیسے میں آپ اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ ذات باری کی تجسیم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے، وہ ذات بہت ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ربط و تعلق کے لیے جس طرح اپنے خیال کو کلام کی صورت دے دی ہے، اسی طرح سے ایک انسان کو اپنی صورت دے دی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کو جو شخص دیکھے گا یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرے گا تو وہ مخلوق کی حیثیت سے تعلق قائم نہیں کرے گا. اس کے لیے تو پھر وہی خدا ہے. چنانچہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی مسیحی حضرات دعا و مناجات ان سے کریں گے، انہی کو اپنا پروردگار مانیں گے، انہی کے سامنے اپنی سب عرضداشتیں پیش کریں گے، اور اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم خدائی کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں. تو دونوں چیزوں کے باہمی تفریق کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے. उस ज़माने में किसी देवता का मज़हर बादशाह बन जाता था, उसी बुनियाद पर गॉड किंग्स की ताबीर इख्तियार की जाती थी। यानी कोई हस्ती है जिसको वहाँ सबसे बड़ा माबूद माना जा रहा है, वो सूरज देवता भी हो सकता है, वो कोई फरिश्ता भी हो सकता है, वो कोई तसव्वुर भी हो सकता है। तो अगर आप यूनान की माइथोलॉजी को देखें, इसी तरह मिस्र की, इसी तरह हिंदुस्तान की, तो उसके पीछे जो हकायक हैं वो अपनी ताबीरात में मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन इस्तदलाल का तरीका एक ही है। यानी कोई हस्ती है जिसको पहले मावरा मान लिया गया है, फिर उसका ज़ुहूर इस कायनात की किसी चीज़ में माना जा रहा है, और फिर उस ज़ुहूर का ज़ुहूर किसी इंसान में मान लिया जाता है। और यही चीज़ कमोबेश फिर तसव्वुफ़ की रवायत में आकर पैदा होती है। मिस्र में इसकी सूरत ये थी कि सबसे बड़ा देवता सूरज को समझा जाता था। यानी इस कायनात में जो एक रूह है जहाँ है, उसका ज़ुहूर सूरज में हुआ है, और सूरज देवता जो अपनी ज़ात में ख़ुद एक शख्सियत है, उसका ज़मीन पर ज़ुहूर बादशाह की सूरत में हुआ है। तो बादशाह गोया उसका अवतार है। पूरा मिस्र तो सूरज देवता के मज़हर की हैसियत से मुझे अपना परवरदिगार मानता है। अब ज़ाहिर है कि जो लोग ज़मीन पर मौजूद हैं उनके सामने खुदा नहीं है, उनके सामने हज़रत मसीह हैं। उस सूरत हाल में उनके सामने कौन है? बादशाह है। अगर उसके पस मंज़र में देखना है तो जब सूरज तुलू होगा वो दिखा देगा, और ख़ुद सूरज के बारे में कि उसकी हकीकत क्या है, उसमें किसका ज़ुहूर हो रहा है, उसके लिए वो मैथोलॉजी काफ़ी है। तो एक तरतीब के साथ ये चीज़ इंसानी जहन से मुतल्लक होती थी। इसी बुनियाद पर ये बात उसने कही। यानी इस तरह नहीं है जैसे कि आम तौर पर लोग समझते हैं कि जब फिरौन ने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, तो उसने ये दावा कर दिया था कि इस कायनात का खालिक मैं हूँ। ये दावा उसने नहीं किया, वो इसी ज़ुहूर का दावा होता है। अगर आप मसीहियों से भी पूछें कि क्या सैयदना मसीह ने इस कायनात को खल्क किया है, तो वो कहेंगे नहीं, बाप ने किया है। यानी कुछ तरतीब के मामलात उसी तरह होते हैं। इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ जहाँ इस तरह की देवमाला वजूद में नहीं आ सकी लेकिन शिर्क पैदा हुआ है, जैसे अहले अरब के यहाँ, तो वहाँ इसकी नौइयत बिल्कुल वही है जो मुसलमान कौमों में जब शिर्क पैदा होता है, ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ की राह से, तो उसमें हमें नज़र आती है। यानी अल्लाह ताला ने बाज़ हस्तियों को गैर मामूली हैसियत दे के अमर में शरीक कर लिया है। वहाँ खल्क ज़ेरे बहस नहीं होती, अमर ज़ेरे बहस होता है, जिसको कुरान ने बयान तौहीद में एक बुनियादी हैसियत देकर इस तरह कहा कि अला लहुल खल्क वल अमर। नहीं, खल्क भी उसी का है और अमर भी उसी का है। तो एक तो चीज़ ये है कि ख़ुद खालिक को उसकी ज़ात से इस दुनिया तक पहुंचा दिया जाए, उसका तरीका ये है जो यहाँ इख्तियार किया गया या जो मसीहियों ने इख्तियार किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि नहीं, अमर में कुछ हस्तियों को, ख़ा वो फरिश्ते हैं, ख़ा वो जिन्नात हैं, ख़ा वो इंसानों में से कुछ बरगुजीदा औलिया है जिनका इंतखाब करके अमर में शरीक कर दिया जाए। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग सूरतें हैं। इसी वजह से जब शिर्क की तारीफ़ की जाती है तो उस वक्त भी उसको दो हिस्सों में हमेशा समझना और समझाना चाहिए। यानी एक ये कि किसी को खुदा की ज़ात से या खुदा को उसकी ज़ात से माना जाए, और दूसरे ये कि खल्क या अमर में किसी को शरीक किया जाए। यानी खल्क फिर फेल है, वो ज़ात से एक फेल सादिर हुआ है, उसमें भी शिरकत मानी जाती है बाज़ जगहों पर। अहले अरब के यहाँ ये नहीं था। चुनांचे कुरान में मुकालमा नकल हुआ है कि उनसे पूछो कि ज़मीन व आसमान को किसने बनाया है, वो कहेंगे अल्लाह ने। यानी वहाँ कोई ज़ेर बहस चीज़ नहीं थी। इसी तरह तसव्वुफ़ जिस तरह का शिर्क पैदा करता है उसमें भी ये चीज़ नहीं होती। यानी वो अगर कुछ लोगों को कुतुब या अब्दाल करार देकर उनकी तरफ बाद गैर मामूली करामतें मंसूब करेगा या इख्तियारात मंसूब करेगा, तो वहाँ पर भी امر میں شرکت ہوگی، خلق زیر بحث نہیں ہوتا۔ خلق کو وہ ایک دوسرے طریقے سے بیان کریں گے، یعنی اللہ پروردگار عالم کی ہستی کا ایک مجرد صورت میں احساس دلا کر پھر اس کے تعینات کی صورت میں کائنات کی توجیہ کریں گے، اس کے نتیجے میں ایک دوسری طرح کا شرک وجود میں آ جائے گا جو ذاتی شرک ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنے جاہ و جلال کو دیکھ کر، اپنی بادشاہی کو دیکھ کر فلاں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ دعویٰ ایسے نہیں ہوتا جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ اس طرح ایک میتھولوجی بناتا ہے، ایک دمالا بناتا ہے، اور اس کو پھر ایک ظہور کی سائنس کے ذریعے سے اپنے ساتھ متعلق کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے، فرعون نے کہا، مجھے اپنا پروردگار مانتا ہے، پھر یہ تم دونوں کس پروردگار کے رسول بن کر آ گئے ہو؟ یعنی مظہر خدا تو میں ہوں، اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مظہر خدا تو نہیں ہو لیکن کسی رسول نے تم کو پیغامبر بنایا ہے، جو ذات ہے اس کا ظہور تو میرے اندر ہوا ہے اور میں اس کا نمائندہ ہوں، اس لحاظ سے، مظہر ہونے کے لحاظ سے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ تم پیغامبر ہو، تو کس کے پیغامبر ہو؟ یعنی یہ بتاؤ، ایک ہستی کا ظہور تو میری طرف ہے، وہ میں ہوں، تم کس کے پیغامبر، کس کے نمائندے بن کے آئے ہو؟ تو یہ سوال انہوں نے اس پہلو سے کیا۔ اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے۔ یعنی چلیے کوئی آدمی کسی کو مانتا رہا، کسی نے اس کو دیوی بنا لیا، کسی نے اس کو دیوتا بنا لیا، لیکن اس نے دوسرا جو پہلو ہے اس کو نمایاں کیا کہ تم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں میرا پروردگار ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس پروردگار نے، جو تمہارا پروردگار ہے، میری پروردگاری میں مداخلت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس سے بڑی جسارت ہے جو تم کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے اور مجھ سے کہے کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ یعنی اس کا ظہور تو ادھر ہے، اس نے پیغامبر تم کو بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہے کہ میں جانے دوں، تو یہ کیا تضاد ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرماؤ۔ زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، میری بحث اس سے نہیں ہے، زمین کس نے بنائی، آسمان کس سے بنایا، اس سرزمین کے لوگوں کا رب اور معبود تو میں ہی ہوں۔ یعنی یہاں تو اس کا ظہور میری ذات میں ہوا ہے، تو اس لیے ذرا بتاؤ کہ یہ کس رب کے، کس پروردگار کے تم پیغامبر بن کے آئے ہو؟ اس جملے میں یہ حقائق پوشیدہ ہیں جو دوسری جگہوں پر خود قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا، قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ اس نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی اب جو تعارف کرایا انہوں نے، وہ خلق و امر پر ذات باری کے تصرف کا کرایا ہے، یعنی وہ رب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز اس کی سامنے آتی ہے وہ خلق ہے یا اس کا امر ہے، دونوں ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ امر جو ہر چیز کی جبلت پر، ہر چیز کی فطرت پر، ہر چیز کے خصائص پر اثر انداز ہو رہا ہے، جو ایک مؤثر کی طرح خودکار طریقے پر چیزوں میں علت و معلول کے رشتے پیدا کر دیتا ہے، تو امر کا ظہور ہو رہا ہے، اور خلق یعنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تو شے ہے یا شے میں قوت کا ظہور ہے، تو قوت کا ظہور ظاہر ہے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور شے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، خلقہ ثم ہدا، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ دو جملے ہیں، لیکن ان دو جملوں میں فا فلسفے کی ایک پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، یعنی اس میں در حقیقت وہ ساری بات انہوں نے بیان کر دی ہے جس کو انسان اگر اس کے اندر اتر کر سمجھ لے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ضلالت کی طرف یا گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ چنانچہ اس کی اب ہم وضاحت دیکھیں گے۔ میں نے لکھا ہے یہ جواب نہایت مختصر ہے، دو جملے ہیں۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، یعنی اس کو بنایا ہے، وجود بخشا ہے، پھر رہنمائی فرمائی ہے، ثم ہدا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بلیغ اسلوب میں یہ حقیقت فرعون پر واضح کر دی ہے کہ رب ہونے کا حقدار فی الواقع کون ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے، براہ راست نہیں دیا، کہ جس کو رب کہنا چاہیے اس کی بنیادی صفات کیا ہیں، یا خلق یا امر، یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بتایا، یہ جواب نہایت مختصر ہے مگر اپنے اندر حقائق و معارف کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بلیغ اسلوب میں یہ حقیقت فرعون پر واضح کر دی ہے کہ رب ہونے کا حقدار فی الواقع کون ہو سکتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، یعنی یہ دو جملوں میں جو بات کہی گئی ہے اس کو اگر کھول دیجئے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر شے اپنے مقصد وجود کے اعتبار سے ایک خاص قالب و حیت رکھتی ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں، وہ جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے ہے، وہ حیوانات میں سے ہے، یا وہ انسان ہے، کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مقصد وجود کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے۔ یعنی اس کو جس مقصد سے بنایا گیا ہے اس کی حیت اور اس کا قالب، اس کے اعضاء اور ان کا باہمی تعلق، یہ اس مقصد سے ہم آہنگ کر کے بنایا گیا ہے۔ یعنی ایک مقصد وجود ہے، پھر اس کے لحاظ سے اس کی حیت ہے، اور پھر اس مقصد وجود کی تحصیل و تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی۔ یعنی چیز کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، ایک یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال لے لیں، ایک مقصد ہے جو ہما وقت مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا وجود اس مقصد وجود کے لحاظ سے خلق ہوا ہے، یعنی ان دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اسے بنایا تو گیا ہے اس مقصد کے لیے، لیکن اتنا بھاری بنا دیا گیا ہے کہ پھول پر بیٹھے تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آہنگی، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے، یہی انسان کا معاملہ ہے۔ انسان کو دنیا میں جس طرح ایک تہذیب وجود میں لانے کے لیے، جس طرح سے اس کائنات کے حقائق دریافت کرنے کے لیے، اور جس طرح کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی ایک تو اس کا وہ مقصد وجود ہے جس کا تعلق ذات باری کی بارگاہ میں حاضری سے ہے، ایک وہ ہے جو اس دنیا سے اس کو متعلق کرتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے دیکھیے تو اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، معاش کی جدوجہد کرنے، تہذیب وجود میں لانے، ثقافتی عوامل پیدا کرنے، رسوم و رواج کو وجود بخشنے، اور پھر اس کے بعد اپنی آئندہ نسلوں کو ایک خاص راہ پر ڈال دینے کی تمام تر صلاحیتیں اس کے وجود سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ یعنی کسی جگہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ کرنے کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس کو اس طرح کا قالب یا اس طرح کا وجود یا اس طرح کی ہستی یا اس طرح کی حیات نہیں دی گئی۔ تو یہ بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور پھر اس مقصد وجود کی تحصیل و تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی ہے۔ جبلی رہنمائی یعنی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، تو وہ جیسے ہی پیدا ہو جاتی ہے تو بتدریج جو اس کے لیے ہدف طے کیا گیا ہے اس کی طرف بڑھنا سیکھنا شروع کر دیتی۔ تو جانور بھی سیکھتے ہیں، حد یہ ہے کہ وہ نباتات بھی سیکھتی ہیں اسی طریقے سے۔ وہ رہنمائی کہاں سے آتی ہے؟ وہ ان کے اندر ودیت ہے۔ جو چیز اندر ودیت ہوتی ہے اسے ہم جبلی رہنمائی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ گویا اس وجود کا حصہ بنا دی گئی ہے، جس طریقے سے اس کی خلقت ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ ہدایت بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اس کا سب سے دل نواز ظہور وہ ہوتا ہے جب ایک جانور کا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کی طرف لپکتا ہے اور اس کے تھنوں کو منہ میں لے لیتا ہے، تو وہ ایک غیر معمولی ظہور ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی وہ ابھی باہر آیا ہے اور اس کے فوراً ہی بعد وہ جبلی رہنمائی جو سب سے پہلے ہونی چاہیے، اس لیے کہ جبلی رہنمائی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے، اور چونکہ انسانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، یعنی ان کو ان ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے جو یہ سب معاملات سکھانے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا، یعنی وہاں جو ہم آہنگی ہے وہ دوسرے طریقے سے پیدا ہوتی ہے، وہاں وہ شعوری اعمال سے ہوتی ہے، وہاں شعور کے بغیر ہو جاتی ہے، یعنی بظاہر شعور کے بغیر۔ تو اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی ہے۔ شہد کی مکھی کو جس مقصد کے لیے خالق نے پیدا کیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وجود کے اندر اس نے وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، یعنی پھولوں سے رس چوس کے شہد بنانے تک ایک ایک مرحلے کا اب ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ جز جز میں دیکھ لیا ہے، کیا چیز واضح ہوئی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مکمل مینول ہے، رہنمائی کا ایک قاعدہ ہے، پڑھ پڑھا کے آئی ہے، اس کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ الف سے یا تک وہ اپنا سبق دہراتی چلی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو جس مقصد کے لیے خالق نے پیدا کیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وجود کے اندر اس نے، یعنی خالق نے، وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس کی جبلت کو، یعنی یہ تو اس کی خلقت ہے، وہ ایسے کی گئی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے نہایت موزوں مخلوق بن گئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر اس کی جبلت کو یہ الہام بھی فرما دیا وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اپنے لیے شہد کا ذخیرہ فراہم کرے، یعنی وہ پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد میرے یا آپ کے مدرسے میں سیکھنے کے لیے نہیں آتی، اس کے فوراً بعد اس کے باطن کی رہنمائی، الہامی رہنمائی، اس کو اس راستے پر ڈال دیتی ہے جس پہ چل کے وہ رس چوستی، شہد بناتی، چھتہ بناتی اور اپنی کمال صنعت گری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی حال اس کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ہے۔ اب اسی پر قیاس کر کے آپ کسی چیونٹی کا، کسی بھنگے کا، کسی پروانے کا، کسی کومپل کا اور انسان کا، کسی بھی چیز کا مطالعہ کیجئے۔ یہی حال اس کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ہے۔ ایک چیونٹی، ایک بھنگا، ایک مکڑی، ایک بکری، ایک شیر، سب کو قدرت کی طرف سے ایک خاص نوع کی خلقت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے ایک جبلی ہدایت عطا ہوئی ہے۔ یعنی ہر چیز جس کو آپ دیکھیں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کی خلقت کا مقصد وجود سے ہم آہنگ وجود پذیر ہونا، اور جو مقصد وجود ہے اس کی تکمیل کے لیے جبلی رہنمائی کا موجود ہونا، یعنی دونوں چیزوں کے مجموعے کے بغیر وہ ایک مردہ جسم ہے۔ یہاں تک کہ جو پتھروں کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں جمادات میں، وہ بھی بالکل اسی قاعدے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس کو قرآن نے ایک لفظ سے ادا کیا ہے، امر، یعنی ہر چیز کو جب ہم بناتے ہیں تو ایک خلق کا فعل ہے، اس میں چیزیں ان کے مقصد وجود کو سامنے رکھ کر اس کے لحاظ سے بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے گاڑی کو سڑکوں پر چلنے کے لیے، مسافر لے کر جانے کے لیے بنایا ہے، جہاز کو فضا میں اڑنے کے لیے بنایا ہے، انسان کے وجود میں ذات باری نے خلق اور امر دونوں کو اس طرح ودیعت کیا ہے کہ پھر وہ آگے اس عمل کو دہرا سکتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، اس کو دیکھیے تو جو ذات باری کے ہاں خلق کا عمل ہے وہ ایک سطح پر خلق کا عمل بھی کرتا ہے، اس نے کر کے دکھا دیا ہے. اچھا پھر جب وہ خلق کا عمل کرتا ہے یعنی چیزوں کو وجود پذیر کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اب تو اس کی ایجادات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس میں بھی بالکل یہی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ چیز کا مقصد طے کرتا ہے، مقصد کے لحاظ سے اس کی خلقت کو ڈیزائن کرتا ہے. انسان بھی بالکل یہی کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ خصائص پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز اپنے مقصد وجود کو حاصل کرنے کے لیے ایک پوری مشینری بن کے کھڑی ہو جاتی. تو بالکل وہی عمل ہے جو خلق و امر کا کائنات میں موجود ہے، انسان اسی کی نقل کرتا ہے، یعنی اسی کو ایک بڑی چھوٹی سطح پر دہراتا ہے. یہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان سے چونکہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس خالق کو اور اس عامر کو نہ صرف یہ کہ تلاش کرے بلکہ اس کے بعد اس پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان کو سچے عمل میں بدلے، تو اس کو بتایا گیا ہے کہ اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے تمہیں کہیں مریخ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود اس پورے عمل کے لیے تمام تر صلاحیتیں تمہارے اندر رکھ دی، تم خود کر کے دیکھ لو. خلق کیسے ہوتا ہے کر کے دیکھ لو، امر کیسے ہوتا ہے کر کے دیکھ لو، اور پھر اس امر کے نتیجے میں خلق کس طرح خودکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ گاڑی کس نے بنائی ہے اور اب جو گاڑیاں ہم ایجاد کر رہے ہیں وہ خود چل رہی ہو، تو کوئی ایسا بچہ جو اس کی پوری سائنس سے واقف نہ ہو وہ یہی کہے گا کہ یہ آپ سے آپ چل رہی ہے، یعنی اس کے اندر امر کا ظہور بھی خودکار ہو جاتا ہے. یہی چیز اس کائنات میں ہے. یہاں اثر اور مؤثر کا جو تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ پھر کئی کئی نسلوں میں، کئی کئی درجوں میں، اور پھر یہی نہیں بلکہ زمان کے پرتوں میں جو اربوں سال پر پھیل جاتے ہیں خودکار ہو جاتا ہے، یعنی امر کی نوعیت بھی یہ ہے. اس کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر ان کے اندر ان کا امر نازل کر دیا. وہ امر وہ جبلی رہنمائی ہے جس کے تحت کوئی چیز کام کرتی ہے اور ایک خودکار طریقے سے اثر اور مؤثر کا تعلق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ اثر اور مؤثر کے تعلق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تین چیزیں بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی اس میں ایک خاص طرح کی باقاعدگی ہوگی، ریگولرٹی ہوگی. علت و معلول کے رشتے کی پہلی شرط وہی بنتی ہے. پھر یہ کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا ٹیمپورل سیکونس ہوگا، یعنی ایک زمانی ترتیب ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں مؤثر اور اثر دونوں مقدم مؤخر ہو جائیں، اور اسی طرح سے ان میں ایک مکانی اقتران ہوگا. تو یہ تینوں چیزوں جو ہیں یہ مل کے پھر کیا کرتی ہیں، یہ قوانین بنا دیتی ہیں، اور انسان انہی کو دریافت کرنے میں اپنی عمریں گزار دیتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ سب ہوا کیسے. تو یہ چیز ہے جس کو کائنات میں انسان چاہے تو مشاہدہ کر سکتا ہے. ایک چونٹی، ایک بھنگا، ایک مکڑی، ایک بکری، ایک شیر، سب کو قدرت کی طرف سے ایک خاص نوع کی خلقت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے ایک جبلی ہدایت عطا ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، خلقت اور جبلی ہدایت. ہم اس کو کھولتے ہیں تو خلقت کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو سائنس کے اوراق لائبریریوں کے دفتر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم امر کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو گرفتی میں نہیں آتا، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. ذات باری نے اس کو ادا کیا کس شان بے نیازی سے. موسیٰ نے جواب دیا، ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی. رہنمائی فرمائی ہے یعنی آپ اپنے مقصد وجود کی طرف جاؤ. اب تم شہد کی مکھی ہو تو جاؤ شہد بناؤ، اس کی رہنمائی فرما دی ہے اور اس کی جبلت کے اندر ودیت کر دیا ہے. سب کو خدا نے الہام فرمایا ہے کہ کس طرح اور کس نوع کی اپنے لیے غذا حاصل کریں، کس طرح توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کریں یعنی آگے اپنی نسل کیسے بڑھائیں، کس طرح اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کریں، کس چیز سے بچیں اور کس چیز کو اختیار کریں، اور پھر کس طرح اس کائنات کی مجموعی خدمت میں اپنا فریضہ ادا کرے. یعنی امر یہ ہے جو امر نازل کیا گیا ہے وہ ایسا ہماگیر ہے، ایسا ہر پہلو کا احاطہ کرنے والا امر ہے۔ تو اس امر اور اس خلق کو ان دو لفظوں میں قرآن بس ادا کرتا ہے، خلق اور ہدایت۔ یعنی یہ ہدایت وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر اسلام کی ہدایت، دین کی ہدایت میں بولتے ہیں، یہ وہ جبلی ہدایت ہے جو الہام کی گئی ہے انسان کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہی میرا رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر اس کو رہنمائی دی، اب جاؤ اپنے مقصد وجود کی طرف آگے بڑھو۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ موضوع ابھی باقی ہے، اب اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔